بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم خصائل نبوي صلى الله عليه وسلم شرح شمائل ترمذي شيخ الحديث حضرت مولانا زكريا صاحب رحمة الله عليه باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم باب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کی روٹی کا ذکر یعنی کسی قسم کی روٹی کھانے کا آپ کا معمول تھا. اس باب میں 8 حدیثی ذکر فرمائی ہیں. پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یعنی کھجوروں سے اگرچہ اس کی نوبت آ گئی ہو لیکن روٹی سے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ مسلسل 2 دن ملی ہو. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک روایت سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو 1 سال کا نفقہ مرحمت فرما دیا کرتے تھے, یعنی پورے سال کا نان نفقہ ایک ہی دفعہ دیا کرتے تھے. اب دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ اس حدیث میں اہل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. دوسری توجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے سال کا نان نفقہ حوالے فرماتے تھے لیکن ازواج مطہرات بھی شوق ثواب میں سب صدقہ فرما دیتی تھی اور پھر پوری سال توکل سے گزارا کرتی تھی. دوسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی, یعنی جو کی تو روٹی اگر کبھی پکتی تھی تو مقدار میں اتنی ہی ہوتی ہی نہیں تھی کہ بچتی, اس لیے کہ پیٹ بھرنے کو بھی کافی نہیں ہوتی اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی کثرت اور اہل صفہ تو مستقل طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے ہی. تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی کئی رات پے در پے بھوکی گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا اور اکثر غذا آپ کی جو کی روٹی ہوتی تھی گو کبھی کبھی گیہوں کی روٹی بھی مل جاتی تھی. فائدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اگرچہ بعض ایسے بھی تھے جو مالدار تھے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت کو چھپانے کی وجہ سے ان کو علم ہی نہیں ہوتا تھا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اپنی حالت کو چھپاتے تھے, اس وجہ سے ان کو علم نہیں ہوتا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے. شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک فرمایا کرتے تھے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان وسیع رہا ہے, سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دسترخوان وسیع رہا ہے. ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ چاہے سود پر لینا پڑے یا رشوت یا ملاوٹ, اللہ معاف فرمائے, دعوت بڑی ہونی چاہیے. ایسی کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں جس کو میرے حساب سے نقل بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایک ہی بات عرض کرتا ہوں, اللہ تو الحمدللہ ہمارے ایک دوست ہیں جو دین پر چلتے ہیں, ان کے عمل دیکھ کر شرم آتی ہے کہ میں کہاں چل رہا ہوں, یہ کتنا چل رہا ہے. تو عید کے موقع پر دعوت میں, حالانکہ گھر بھی ان کا نہیں ہے ان کے بھائی صاحب کا, اور شیشے کی دعوت کے لیے دوستوں کو بلایا گھر پر شیشہ پینے کے لیے. ماں رو رہی تھی, ہاتھ جوڑ رہی تھی لیکن نہیں. پھر اب دیکھیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں, جو بھائی دین پر چل رہے ہیں جاؤ, حالانکہ اس میں تفسیر انوار البیان میں لکھا ہے کہ والدین کے سامنے ایسے ایسے ہاتھ کر کے بھی بات نہ کرو. کہ جاؤ والدہ کو جا کر دکھاؤ سناؤ کہ مہمانداری کتنی ضروری ہے. اب اگلا جملہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمانداری کرتے تھے, اب آگے کیا بولیں گے؟ کچھ زبان کھل گئی تو ایمان نہیں چلا جائے گا. کس کو نعوذ باللہ جو آتا ہے بس وہ منہ سے بولتی ہے بس. پتا نہیں مفتی نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں مفتی جو ہے وہ کافر بناتا ہے, ہمیں بیوقوفی کی بات ہے، ہمیں کیا معلوم، آپ نے بتائے یہ جملے، جو بھی دوسرے جملے ایسے بتائے تو مفتی کافر بتاتا ہے کہ بھائی تجدید کر لو کلمہ پاک کی اور تجدید نکاح کر لو، تو اس وقت تو آپ کو جزاک اللہ کہنا چاہیے کہ آپ کو اس نے گناہ والی زندگی سے میاں بیوی کو بچا لیا. آپ کہتے ہیں مفتی جو ہے وہ کافر بناتا ہے، آپ پوچھتے ہی نہیں، گناہوں میں ڈوبتے رہتے، اس کا تو احسان ہے وہ کہ آپ سے فیس بھی نہیں لیتا. آپ نے بتایا کہ میں نے داڑھی کے بارے میں یا میں نے کسی اور دین کی شان پردے کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے تو بتایا نا، تو مفتی صاحب نے آپ پر احسان کیا نا کہ آپ کو بتایا یہ چیز، ورنہ زندگی کیسے گزرتی. تو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دسترخوان وسیع کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور تھی کہ کسی سائل کو واپس نہ کرتے تھے، قرضہ لے کر بھی دے دیتے تھے سائل واپس نہ جائے. پھر سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دسترخوان وسیع، سارے اللہ والوں کا دسترخوان وسیع. بس اللہ دل دیتے ہیں نا، بعض لوگوں کو مال ہوتا ہے دل نہیں ہوتا، بعض کے بعد دل ہوتا ہے مال نہیں ہوتا. بہت بہترین کے مال بھی ہو دل بھی ہو، ورنہ اس پر کنجوس کن بن کر بیٹھے رہے، اللہ معاف فرمائے. اور ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی خوب دعوتیں اڑاتا تھا، دیو مار ساڑھے چار، کبھی دعوت نہیں کرتا تھا، کنجوس اینڈ مکھی چوس. حضرت نے فرمایا یہ کیسے بنا، فرمایا ایک کنجوس کے شوربے میں مکھی گر گئی، وہ جب بھاگنے لگی پکڑ کے کا کدھر جاتی ہے، گنڈیری وڑا ادھر ہے، منہ میں رکھ کر چوس کے پھینک دیا، بڑھیا یہ ہمارا مال چرانے کے لیے. یہ تو ایسا ہی تھا جناب، دوستوں نے آخر شرم دلانا شروع کر دی. اب یہ تو چکر آ گیا کہ اتنے عرصے کھانا کھایا، اب یہ 20 لوگوں کا کھانا تو پیٹ ہی خراب ہو جائے گا ڈر کے مارے کتنا یہ کھا لیں گے. ایک ترکیب ذہن میں آئی، بیوی کو سمجھایا کہ میں پرسوں دعوت کر رہا ہوں، دوستوں کی 20 کے بجائے 25 کی کروں گا، تم سے جب میں کہوں گا کہ بیگم صاحبہ کھانا لگاؤ تو ایک پتیلا گرا دینا، میں کہوں گا کیا ہوا، کہنا قورمہ گر گیا، پھر 5 منٹ کے بعد ایک اور پتیلا گرا دینا، دھڑ کر کے میں پوچھوں گا کیا ہوا، کہنا بریانی گر گئی، پھر جناب ایک اور پیالہ سے پھینکنا، میں پوچھوں گا کیا ہوا، برتن پھینکنا، اس طرح میں پوچھوں گا کیا ہوا، تو تم کہنا کہ میں نے چکن قورمہ بھی گر گیا، تو میں کہوں گا کہ اللہ کی بندی کوئی چیز ہے، تو تم کہنا صرف دال ہے، تو میں کہوں گا اچھا دال ہی بھیج دے بھائی. اب وہ مہمان آیا بڑا تیار ہو کر، پرفیوم ورفیوم لگا کر، ٹائٹ نہیں ٹیٹ بن کر بیٹھا ہوا تھا جی، ہے جی، انتظار کر رہا ہے انتظار کر، پھر آخر کا بیگم صاحبہ کا جی سرتاج کا وہ کھانا لائیں. تھوڑی دیر اب خوش ہو رہا ہے دل میں، تھوڑی دیر کے بعد ایک دھڑام سے برتن گرا، کہا نیک بخت کیا ہوا، کہا دالی گر گئی. اچھا بچہ بھی سمجھتا ہے ماشاءاللہ، شاباش، اللہ ہستہ رکھے. تو یہ مطلب نہیں، جو اللہ توفیق دے دل کا بڑا ہونا چاہیے. حضرت ہمارے پیارے شیخ اور سب لوگ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک تو ہے خاص بندے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کو دنیا نظر بھی نہیں آتی، بس دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک یہ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ لیکن مال پانی بھی ہو بھائی، تو چلو منع بھی نہیں ہے، 2-3 گھنٹے ادھر دے دیے باقی ادھر دے دیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فیکٹری تھی اس زمانے میں، فیکٹریاں تھیں، ذاتی جہاز تھا پانی کا، لیکن 500 علماء اچھے اچھے رقم ان کے گھر کے لیے دیتے تھے، قرضہ لوگوں کو اتنا دیتے تھے، جناب ہر وقت اس کی فکر رہتی تھی کہ گھر میں کسی کا مال پہنچے. ایک بار تجارت کے لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واضحوں میں ہے کہ ایک بار جو ہے وہ کسی کو بھیجا تجارت کے لیے وکیل بنا کر، اندازہ تھا کہ 60-70 ہزار اس وقت کا جو بھی سکہ تھا ملیں گے، لیکن 2.5 لاکھ نفع آیا. ہمارے جیسا ہوتا جزاک اللہ چشمہ باز کر دی، حرام تو نہیں کیا نا اس نے بھائی، وہ جانتے ہیں نا. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا اتنا نفع کیسے ہو گیا، کہ جب اس ملک میں میں پہنچا تو وہاں پر جو آپ نے چیز مجھے دے کر بھیجی اس چیز کا نام نہیں لکھا ہوا، غلہ تھا یا جو بھی تھا، تو وہاں پر اس کا شارٹیج شروع ہو گئی تھی، تو میں نے روک لیا اس کو. اور جب خوب لوگ تکلیف میں آئے پریشان ہوئے در بدر ٹھوکریں کھا کر میرے پاس آتے تھے، تو میں اس کو مہنگا مال دیتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو دھندہ غلط ہوا، کس کس کو واپس کریں گے، کس کس کو جانتے ہیں؟ 2.5 لاکھ اس زمانے میں دینار درہم جو بھی تھے، آج کے کتنے کروڑ روپے ہوئے، سب صدقہ کر دیا۔ عید سے پہلے پتا نہیں کتنے گھروں کے کپڑے بنواتے تھے، اور اس کے بعد عید کی رات کو حضرت کے جو ہوتے تھے تعلق والے وہ سب گھروں میں جا کر پہنچاتے تھے، گھر والے روتے تھے کہ ہمارا بھی تو اللہ نے کسی کو بنایا ذریعہ، اب ہم بھی تو خوش ہو کے کپڑے پہنیں گے۔ اور اگر مفتی نعیم صاحب فرماتے ہیں اگر لوگ زکوٰۃ ہم لوگ صحیح دیں، پھر صدقات، پھر عشر، پھر یہ قربانیاں، پھر یہ فطرہ، یہ چیزیں اگر صحیح ہم دیں تو پھر حالات ہی بدل جائیں۔ لیکن ہمارے پاس لاکھوں روپے زکوٰۃ ہوتی ہے، 2000 روپے دے دینا آج کو بھائی، 2000 ایسے کہتے ہیں جیسے کوئی 2 لاکھ روپے کہہ رہے ہوں، اور پھر انتظار کرتے ہیں رمضان شریف کا، ثواب زیادہ ہے، ثواب تو زیادہ ہے لیکن 11 مہینے جو لوگ تکلیف میں آئے۔ حضرت والا شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ٹیلی فون کیا کہ جی آپ کے رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کا نمبر ملا ہے اور خون کی سخت ضرورت ہے، جلدی آ کے فلاں ہاسپٹل میں خون دے، آ کے کہ آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے خاندان میں یہ سسٹم ہے کہ رمضان شریف میں خون دیا جاتا ہے، کہ جب تک تو یہ مر جائے گا، کہ اس میں مرنے کا تو مر جائے، آپ کا کیا واسطہ ہے اس سے بھائی، تو ہمارا بھی یہ حال ہے۔ اب دیکھیں خون دینے کی بات پر بات یاد آ رہی ہے، ایک جگہ خون دیا جا رہا تھا، کیمپ لگا ہوا تھا، تو ایک بڈھا بھی آ گیا، بند ہو گیا، اچھا جناب آپ سید شاکر کو فون کریں اور ان سے کہ مولانا انوار لوگ سب سے بات کریں، شاید سائلنٹ پر ہے تو مصطفیٰ یا کسی سے کہیں، اچھا تو ان کے مصطفیٰ کے پاس اپنی والدہ ساس کا نمبر تو ہوگا نا بھائی، اور کدھر جائے گا، تو آیا وہ لوگ خون دے رہے تھے، یا بڈھا آیا ٹیک لگا تھا، اور جی ساڈا بھی خون لے لو بھائی جی، اوپر جدے چاچا تنوں کی ہوا جناب، تھی تو کلٹی ہو جاؤ گے، وہ سانو نیکی دے کام دے روک دے پہ ہو، جان دے نہیں میں کون ہوں جناب، کہا اچھا بابا اب کیا کریں، آپ ابھی پنجاب کے شیر لگے ہوئے ہیں آپ تو جی، بابا جی کو لٹایا، آدھی بوتل خون چلی، بابا جی ایسے ہو گئے ٹین، بالکل بلڈ پریشر وغیرہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، ایمرجنسی کال ہو گئی، ٹیسٹ کیا کہ 2 بوتل خون کی لگے گی، نکلی آدھی ہے، اب وہ 3 بوتل خون کی لگے گی، 2 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، اور تیسری میں سے جب آدھا خون آ گیا بڑے میاں کے پاس، تو تھوڑی آنکھ کھلی ایسی، دیکھا کہ 2 بوتلیں تو خون کی رکھی ہیں اور آدھی چڑھی ہوئی ہے، کہو بھائی اگر سارا خون نکال دو گے کہ جناب جی، تو ہمارا بھی اللہ معاف فرمائے، نیکیوں میں یہ حال ہے، اللہ بچائے اپنی رحمت سے۔ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھتا ہوں، فرمایا کہ جیسے زنا اور دوسرے گناہ جیسے چوری وغیرہ میں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ طاقت اور قوت بھی ہو، اور بد نگاہی میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے بوڑھا اگر عاشق ہو جائے اور قابو بھی چل جائے تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ قوت ہی نہیں، مگر آنکھوں کے دیکھنے میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں، خواہ قبر ہی میں پیر لٹکائے بیٹھا ہوا، یہ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے پر آپ سنتے رہتے ہیں نا، ایک بوڑھا جو ہے نا ایسے بد نظری کر رہا تھا، میری طرف دیکھنا ضروری ہے، منہ سے بھی دیکھ رہا تھا ایسے آگے پھاڑ پھاڑ کر، کاش ہم پیدا ہی اس عمر میں ہوتے نا، ہے جی اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی، ہے جی مفتی نولک صاحب نے تھوڑی رحم فرمایا، پر کہا چاچا چاچا تو بس لگے، چچا چچا کیا بات ہے، مفتی صاحب بڑا امام بنتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہ چچا قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں اور آپ نام محرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، اب منہ ایسے میری طرف دیکھنا ضروری ہے، دانت نہیں تھے نا مفتی صاحب، اپنا اپنے پاس مسئلہ رکھو، پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں گلدن دبا رہے ہیں نا، کہ اللہ معاف فرمائے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایسی وہ بڑھیا جو تھی وہ جھکی ہوئی تھی گردن، کنڈکٹر کچھ اٹھا رہا تھا تو بڑھیا نے اسے پیٹھ پر پیر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا یہ صدر ہے، گاڑی رکی تھی کہ نہیں اما میری کمر ہے صدر نہیں، ایسے ایسے پجامہ لوگ بھی ہوتے ہیں جی، بہرحال ہم بھی تو خود کون سا کم ہے ان چیزوں میں بھائی، اللہ اللہ فرمایا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کہ مجھے ایک بوڑھے آدمی ملے, وہ بہت دیندار تھے. انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بری نظروں سے دیکھا کرتا ہوں, یہ بیماری میرے اندر ہے. ایک اور بوڑھے تھے وہ عورتوں کو گھورا کرتے تھے. ہماری عورتیں جو سمجھدار ہیں, باقی بیوقوف جو ہیں وہ کہتی ہیں خیر یہاں لکھا ہوگا ورنہ بہرحال تحصیل المواعظ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے اندر عقل کم ہوتی ہے. فرمایا بوڑھے کے تجربہ کتنا ہے, جیسے لکھا قابو چل جائے تو کچھ نہ کر سکے, بدماشی تو کر سکتے ہیں, آرام مزے تو لے سکتے ہیں. اور فرمایا کہ بعض لوگ نظر کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں. حضرت کا جملہ ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, فرمایا دل میں جو کارخانہ چلتا رہتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کس کو معلوم ہے. یہ مرض اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے, بلکہ سب گناہوں کی یہی حالت ہے کہ اگر اصلاح نہ کرائی جائے اول جوانی کے جوش میں گناہ کر بیٹھتے ہیں, پھر وہ مرض اور روگ لگ جاتا ہے, اور قبر میں اصلاح نہ کرائیں تو قبر میں جانے تک اس میں پھنسے رہتے ہیں. جیسے حقے کو اول کسی مرض کی وجہ سے پینا شروع کیا تھا مگر پھر یہ روگ لگ جاتا ہے کہ چھوٹتا ہی نہیں. یہاں حضرت نے فرمایا کہ ایک ہندوستان سے ایک آدمی دوسرے شہر گیا, حقے کا عادی تھا. یہ بھی حضرت مجدد کے واز میں, لیکن اس میں نہیں ہے, ہم نے حضرت سے سنا, میں نے پڑھا نہیں. اتنے ہزاروں ملفوظات ہیں. تو وہ حقے کی طلب بڑھ گئی تو بھنگی بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا. دیکھیے کتنا خطرناک مرض عادت. مسلمان ہو کر بھنگی کے پاس گیا کہ مجھے حقہ تھوڑا پینے دو. ایسے غور سے دیکھا کہ آپ تو مسلمان ہیں, میں تو بھنگی ہوں. کہا زیادہ سمجھاؤ مت, تم بھنگی ہے نا, تمہارا حقہ تو بھنگی نہیں ہے. دیکھیں عادت کیسی خطرناک بات ہے. کیسا معاملہ اللہ ماں, پیسے نہیں ہیں, سگریٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو ایک ایک کش لے کر چھوڑ رہے ہیں اس کو. بھائی کینسر والے کا ہے, ٹی بی والے کا ہے, کچھ نہیں مسئلہ, عادت بری بلا. کتنے دوستوں نے بتایا کہ اللہ کے کرم سے ہم نظریں جھکا کر چلتے ہیں, لیکن میں نے سوچا لیکن آگے کیا ہوگا. لیکن جو روڈ پر تصویریں گری ہوتی ہیں وہ ریپرز وغیرہ میں, اس کو خوب گھر گھر سے دیکھ کر حرام مزے لیتا ہوں. باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نظروں کی حفاظت کرتا ہوں. جیسا اللہ نے ظاہر عطا فرمایا, اللہ دینی ظاہر, اللہ جی اس سے بڑھ کر باطن عطا فرما. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, آسان دعا, اے اللہ مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ جس زندگی کو پسند فرماتے ہیں اللہ جی مجھے ویسا بنا دیجئے. آہوازاری سے ساتھ, یقین کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں جس طرح بلڈ کینسر ہونا تو آدمی کیسے روتا ہے, کیسے فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس طرح اللہ سے مانگنا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. ایک صاحب حضرت کے پاس آئے آخری اسٹیج کینسر کا. اصل میں دل میں جب شکوک آنے لگتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیسے ٹھیک کریں گے کینسر سے, پھر دعا کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب آئے اتنے پریشان, آگے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے, سید سربت صاحب ہے نہیں تو دوسرے بھی دیکھتے ہیں, وہ میرے پاس بھیجا. میں نے کہا بھائی اتنا بچہ تکلیف میں, بیماری کا آپ نام بتا رہے ہو, میں تو پڑھ بھی نہیں سک رہا ہوں اس کو. گھر میں ٹی وی ہے, ہاں کیبل ہے, وہ ظاہری بات ہے. بیمار کو ویڈیو گیم سے بچاتے ہیں, کارٹون حرام سے بچاتے ہیں, فلموں سے بچاتے ہیں. کہ نہیں وہ ٹائم پاس کرنا ہے, ٹائم خدا کی قسم فیل ہو رہا ہے. حضرت فرماتے تھے قبرستان کے باہر لوگ لائن لگا کر بیٹھے ہیں, ٹائم پاس نہیں ہوا, باہر انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جب ٹائم پاس ہوگا تو قبر میں جائیں گے. اس کو میری باتیں اتنی عجیب لگی, ایک لفظ نہیں کہا کہ میں یہ سب چھڑوا دوں گا. اتنی یعنی کہ ظلم بڑھ گیا ہے کہ بیوی حمل سے ہو تو کچن میں, واش روم میں, بیڈ روم میں اور جو ڈائننگ ہال جو بھی ہوتا ہے وہاں سب خوبصورت بچوں کی تصویریں لگا دو صحت مند کی, تمہارا بچہ ایسا ہی ہوگا. حضرت فرماتے تھے کاش تو بیت الخلاء کے علاوہ, بیڈ روم کے علاوہ, کاش تو اللہ کا نام لگوا دیتی نا جگہ جگہ, اور محبت سے اللہ کے نام کو دیکھتی رہتی, اس کا اثر بھی تیرے بچے کے اندر آئے گا, تلاوت کا اثر آئے گا. جی ہاں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی حمل سے بھی درون نے عہد کیا کہ ہم مر جائیں گے کوئی گناہ نہیں کریں گے, اگر گناہ ہو گیا توبہ کر لیں گے, وعدہ وعدہ. اور جناب تقویٰ سے رہ رہے تھے. میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں, میری ماں بہن بہو بیٹیوں, غور سے سننا, بچہ پیدا ہوا چار مہینے یا کتنا وہ یاد نہیں جو مجھے لکھا ہوا ہے اس میں, اس کا بچے کا غلغلہ مچ گیا, اللہ کے نام لیتا ہے بھائی. جو آج کل کے بچے بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ مسلسل ماں باپ اللہ کا نام یاد کراتے ہیں. اور پھر تھوڑا بڑا ہوا اور بڑا ہوا, جناب کیا بات ہے. ایک دن والد صاحب جو ہے وہ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے, بیگم صاحبہ نے پوچھا سرتاج کیا ہوا؟ کہ ہمارے بچے نے بیر توری چوری کیا ہے, میری گردن نیچی ہو گئی، تین چار لوگوں نے مجھے کہا آپ کے بیٹے نے چوری یا بیر ٹھیلے سے، غم ہو رہا ہے، بغیر توبہ کے تو میں کبھی رہا نہیں. بیگم صاحبہ نے کہا میں بھی بغیر توبہ کے کبھی نہیں رہی، لیکن پڑوس سے بیر کی شاخ آ رہی تھی، حضرت مجدد کی بات ہے، تو میں نے ان کی اجازت کے بغیر بیر کھا لیا. اب اس کا صلہ دیکھ لیں. میری ماں بہن بہو بیٹیوں، خدا کی قسم ان تصویروں سے رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے. ان تصویروں کو دیکھنے سے اللہ معاف فرمائے. آپ سوچو ایک ہندو کا بائی پاس ہوا، اس وقت تو کاٹا جاتا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ اس کے دل پر بت بنا ہوا تھا چھوٹا سا دل میں اوپر. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، پتا کیا کا رات دن محبت سے بت کو دیکھا کرتا تھا، حرام شرک کفر. فرمایا کہ اللہ کے نام کے لیے اتنا دل میں نہیں آتا. اور بھائی کینسر اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہمارا وجود نہیں تھا گندے، ابھی تفصیل کا موقع نہیں، گندے پانی گندے خون سے اللہ نے یہ وجود دیا، لڑکپن دیا، بچپن دیا، لڑکپن دیا، جوانی دی، بیماری آئی، اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قبروں پر جانا، عاملوں کے پاس جانا اور جناب قبر سے مانگنا، شرک کرنا، ایمان ضائع کرنا، سوچیں ذرا. پیارے شیخ نے اس سے فرمایا آخری اسٹیج، چند دن کا مہمان، فرمایا ڈاکٹروں کو چھوڑو وہ اپنا کام کرتے، تو اپنا کام کر، بس سجدے کہا کو آنسو سے تر کر دیں، یہ چھوڑو، یہ اس کی بات نہیں کر رہا، یہ چھوڑو ابھی کی بات کر رہا ہوں، چھوڑو یہ ویڈیو گیم، فلمیں، بے حیائی، اریانی، فاشی، گندی فلمیں، آنکھوں کا زنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا. اس کے بعد دو تین مہینے تک ظاہری بات ہے وہ نہیں آیا. اس کا جب آیا تو ہنستا ہوا چلا آ رہا ہے. کیا ہوا؟ حضرت میں اللہ سے روتا رہا، موت کا انتظار کرتا رہا، لیکن مایوس نہیں ہوا میں. 20-25 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ موت ہی نہیں آ رہی، یا مہینے کے بعد جو بھی ہوا، ڈیڑھ مہینے کے بعد ہوا ہوگا، تو ڈاکٹروں نے رپورٹ صحیح کرائی، کینسر کا نام و نشان تک نہیں تھا. حضرت کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا ڈاکٹروں کو اپنا کام کرنے تو اپنا کام کر، رب اپنا کام فرمائیں گے. تو فرمایا یہ بد نظری ایسا مرض ہے، لیکن فرمایا کہ جوان اور بوڑھے میں یہ فرق ہے، جوان آدمی تو اصلاح کرانے کے لیے اپنے عیب کسی سے کہہ بھی دیتا ہے، اور بوڑھا آدمی کہتا ہوا شرماتا ہے، اس وجہ سے کسی سے کہتا نہیں. بس چونکہ بد نگاہی اور بری نیت کرنا کسی پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ چھپا رہتا ہے، کون لوگ ہیں جتنا اصلاح کراتے ہیں جی، اس وجہ سے بہت سے آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس وجہ سے اور بھی نہیں بچتے اتنے بڑے گناہ سے. اب اس کا بیمار کا دل خوش کرنے کے لیے اس کی ہر حرام خواہش پوری کرو، پہلے سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ابھی چند دن کا مہمان ہے اس لیے ہر حرام کام پورا کرو. یہ حافظ صاحب گواہ ہیں، ایک صاحب کا کسی چیز کا ٹرانسپلانٹ تھا، کسی چیز کا بھی ہمارا واسطہ نہیں، سوکر باہر ملک میں گئے، جو ڈونر تھا سمجھو بالکل اس طرح، بتاؤں گا نہیں، ڈونر تھا اس طرح بالکل، یہ ایک ملک پہنچے، یہاں سے بھی لوگوں سے پیسے لیے، وہاں جا کر انہوں نے ٹیلی ویژن اور ایسی چیزیں خریدی، پھر کفرستان گئے، وہاں پر ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو ایک نرس جو کالی تھی نا، وہ جس کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا ٹرانسپلانٹ اس کے پاس تھی، اور گوری نرس اس کے پاس تھی جو ڈونر تھا، تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس گوری کیوں نہیں ہے. اچھا یہ بات تو بتانا بھول گیا کہ جب تک ہاسپٹل کی کاروائی ہوتی رہی نا، والد صاحب سے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ ذلیل قلبے میں دیکھوں، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بس اس کے بعد بیان نہیں کر سکتا آگے. میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو نیک بن کے دکھاؤں، جانا تو سب کو ہی ہے، وقت یہی تھا چلے گئے، ہمیں اس کی پنچایت کیا، ہم تو اللہ سے مانگیں گے، سمجھائیں گے کہ بھائی گناہوں سے توبہ تو کرو، اللہ کے پیارے تو بنے، دعا تو کر رہے ہیں. لیکن آپ سوچو ابا کو ناراض کر کے کوئی نعمت مل سکتی ہے؟ نہیں. تو ربا کو ناراض کر کے کیسے نعمت مل سکتی ہے؟ شفا تو کافروں کو بھی ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی بھی صحتیں ہو رہی ہیں، پھر تو نعوذ باللہ کہ اللہ اسے خوش ہے، کوئی سمجھاتا ہی نہیں بیمار کو. بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ بھائی جو ہے کورونا میں وارڈ میں ایک بہت بزرگ تھے، میں ملنے گیا، ملنے تو ظاہری باتیں نہیں دیا، ان کے بیٹوں کے پاس بیٹھا تھا تو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ دو پیشنٹ ایسے ہیں اور رات رات بھر ٹیلی ویژن بڑی آواز سے چلاتے ہیں، اور کورونا کے پیشنٹ کے لیے دروازہ بند نہیں کرنا ہوتا ہوا کے لیے. سمجھایا مان کے نہ دیں. رات کو 3 بجے ڈاکٹر نے بند کر دیا ٹیلی ویژن، انہوں نے گندی گالیاں دی ہیں، بوڑھوں نے ایک دونوں بوڑھوں نے ایک کی شرعی داڑھی دی, فوش گالیاں دی اور کہا ہماری بدعا تم کو لگے گی, تم نے ہمارے شوق کو پورا نہیں کرنے دیا, بدعا لگے گی. جا کے حدیث پاک دیکھ لو, بدعا اسی پر آ کے لگتی ہے. دوسرے دن ایک کا انتقال ہو گیا, ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہوئے حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. کیوں؟ بچپن سے سیکھا نہیں نا. اس وقت تو وہ وقت ہے کہ اللہ سے رونا ہے, سب فلمیں دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا رو پڑے یہ سب فلمیں دیکھ رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, مرد عورت ساتھ میں نامحرم بیٹھے ہیں, پارٹیاں ہو رہی ہیں, کیا سی بات. مجھے بھی یاد دلانا, یاد دلانا مجھے سعید شاگر سے فون کرنا. غم ہوتا ہے بھائی, جس سے مانگنا ہے وہ ناراض ہے, پھر آگے کیا بات ہوتی ہے بھائی. اتنے آتے ہیں رزق کی تنگی, اب کون سمجھا گا ایک ایک گھنٹہ. کتابیں دے دیتے ہیں میرے بھائی, حدیث پاک ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے میرے بھائی. اور دوسری طرف ایک دوست آتے ہیں, پہلی صف میں ہوتے ہیں فجر میں, برسوں سے طبیعت ناساز ہے ان کی, اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں. آؤ عقل لڑاؤ, اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں. اسد میاں کو اللہ خوب صحت عطا فرمائے. اچھا جی کیا بات فرمائی کہ بد نظری کرنے والا اصلاح نہیں کراتا, چھپا رہتا ہے لوگوں سے. اس وجہ سے بہت سے آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں نامحرم کو دیکھنا, اس وجہ سے اور بھی نہیں بچتے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں آنکھوں کے گناہ کو اور جس کو سینے میں چھپائے ہوئے ہوں. مطلب یہ کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہماری اس گناہ کی کسی کو خبر نہیں, یہ سب تمہاری بے سمجھی ہے. تمہارے اس گناہ کی تو ایسی خبر ہے اللہ کو جس کے خبردار ہونے سے تم پر غضب ٹوٹ پڑے گا. ایسی خبر ہے اللہ کو, ناراض ہو گئے تو غضب ٹوٹ پڑے گا, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی خبر ہے اور انہیں تمہارے اوپر ہر طرح کی قدرت ہے. پھر تم کو خوف کرنا چاہیے. دیکھو آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ جن کی آنکھ میں حیا شرم ہوتی ہے, وہ تو اس سے گڑ جاتے ہیں کہ ہماری اس بےہودہ حرکت کی کسی کو خبر نہ ہو جاوے. کیا بات ہے, انہوں نے تو گناہ سے بچانے کے لیے اتنی بات بہت ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو گناہ ہم کریں گے اس کی اللہ کو خبر ہو جاوے گی. جس کو حیا شرم ہوتی ہے اسے اس کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری کسی بری بات کی دوسرے کو خبر نہ ہو جاوے, اور اگر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے اس کام کی دوسروں کو خبر ہو جاوے گی تو وہ اس کام کے نزدیک بھی نہیں جاتا. بس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ڈرانے کو کہا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ کو بد نگاہی اور بری نیت کی بھی خبر ہو جاتی ہے, ذرا ان سے شرم رکھنا, ان کے سامنے رب کے سامنے بے حیا مت ہو جانا. تو شرم اور حیا والے تو کسی کے کہنے سے رک جاویں گے, اور جو لوگ بے حیا بے شرم ہوتے ہیں وہ اس سے نہیں ڈرتے کہ کسی کو خبر ہو جاوے گی, بلکہ وہ تو جوتوں سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا سنبھلے رہو, تمہارے اس گناہ کی بھی اللہ کو خبر ہے. یعنی دیکھو پھر کیسے تمہارے اوپر جوتے پڑتے ہیں, جو تم کو یاد ہے, جو تم یاد ہی کرو گے ایسے جوتے پڑتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کو ڈرایا, حیا داروں کو تو اس سے کہ تمہارے گناہ کی ہم کو خبر ہے ذرا شرم رکھنا, وہ تو اس شرم سے رکے رہیں گے کہ ہمارا مالک اور پالنے والا ہمارا محسن اسے ہم کیسے ناراض کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو رب کو خبر ہو جائے گی, اور بے حیا اس خیال سے رکے رہیں گے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو انہیں خبر ہو جائے گی, پھر جوتے پڑیں گے. غرض اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ اس گناہ سے بچنے کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, ادھر دیکھنا, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, مفہوم اس شعر میں فرمایا, تو جانتا ہے سب کو ہے بے نیاز. اللہ کو پتا ہے ہمارے دل میں گندے خیالات کتنے ہیں. میری ماں بہن بہو بیٹیوں, آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کے دل میں خیالات نہیں آئیں گے. موبائل پر اتراؤ مت, بڑے موبائل پر. طائب بھائی کا شعر ہے جس کا مطلب ہے کہ ساحل کے سامنے اکثر حادثہ ہوا ہے, یعنی کشتی ڈوب گئی. یعنی اتراؤ مت کہ میں برقعہ پہنتی ہوں, ہم اتراؤ نہیں کہ ہماری داڑھی ہے, سفید داڑھی ہے. اتراؤ مت کہ میرے پاس برقعہ ہے, میں موبائل کو صحیح استعمال کرتی ہوں. شیخ کو کیوں نہیں لکھتے, مرد لکھ رہے ہیں, عورتیں کتنی لگتی ہیں. ہاں وہ ہیں خواتین ماشاءاللہ, ملک کا نام نہیں لیتا. تین دن سے مسلسل رابطے میں, جیسے میرا شیخ کہے گا ویسے کروں گی, بھلے سہیلیاں ہنستی رہیں کہ کنگلی ہو گئی ہے. یہاں کتنی بہو بیٹیاں استعمال کر رہی ہیں, 90% استعمال اگر کرتی ہیں, میں ڈر کے مارے 70% کہتا ہوں, وہ خواتین جو اپنی اصلاح کے لیے جان لڑاتی تھیں, آج موبائل کی وجہ سے خط تو کیا, ای میل تو کیا, رابطہ تک نہیں ہے. شیخ نے مجھ سے کہا تھا مجھ سے پوچھیں گے, حالانکہ لکھنا چاہیے کہ میرے سے موبائل نہیں چھوٹ رہا اور میں ناولوں میں اور فلموں میں, گانے میں, موسیقی والی نعت شریف میں اور ارطغرل ڈرامے میں گچائے نہ چھوٹے بار بار لکھتے رہوں. یہ حالانکہ کوئی شیخ ناراض نہیں ہو جائے گا آپ سے, آپ نامحرم ہو, آپ کے خط پہ نہیں لکھے گا کہ آئندہ مجھ سے اصلاحی تعلق نہ رکھنا, وہ بار بار لکھے گا. آپ گناہ کرتے کرتے نہیں تھک سکتے, ہم گناہ کرتے نہیں تھکتے, ہم مرد گناہ کرتے نہیں تھکتے, تو اللہ والا ہے اس کا غلام کیسے تھک جائے گا؟ وہ تو اپنے باغ پر اللہ کے لیے روئے گا, اپنے باغ میں پانی دے گا, کھاد پانی کرے گا, گناہوں کی ڈی ڈی ٹی چھڑکے گا تاکہ گناہوں کے جراثیم ختم ہو جائیں. نہ لکھنے سے آپ کا گناہ مضبوط ہو رہا ہے, مرد کا بھی, لیکن عورتیں زیادہ مبتلا ہیں اس مرض میں. ان کا شرعی عذر کیا ہے؟ اٹلی کا کھانا چیک کرنا ہے, انڈا بنانا نہیں آتا, اٹلی کا کھانا چیک کرنا ہے, وہاں وہ بنائے گی. تم بہاری کباب بنانے آتے ہیں بتاؤ, لیکن اٹلی کا کھانا اور فرانس کا کھانا چاہیے, وہاں تو گنڈے کا گوشت ہے, پھر وہ کیسے ملے گا آپ کو ادھر, ہے جی. اور کٹنگ سیکھنی ہے, کٹنگ سیکھنی ہے, ایک شور کی ٹوپی بنا کر دکھا دے, کٹنگ سیکھنی, اور پانچ گلی والی بنا کر دکھا دے, گول ٹوپی چھوڑو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی ہمشیرہ بڑی کو, سردیوں سے پہلے یہ کٹ 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 ان کا گولا گھوم رہا ہے, دوبارہ سیٹ کر رہی ہیں. آپا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا کے لیے سویٹر بنا رہی ہوں. بتائیے. پھر دوسرا کہتا ہے میری باری ہے. کہا ٹھیک ہے, بابا سے کہہ کر اون لا دو, ہمارے یہاں پشم بولتے ہیں اس کو. اب وہ اسی میں لگی ہوئی ہے, کوئی قرآن پاک پڑھ رہی ہے, کوئی دعائیں مانگ رہی ہے, اسی میں لگی ہوئی ہے. آج برانڈیڈ چاہیے سویٹر ہم کو, برانڈیڈ کی شکل دیکھیے, یہ برانڈیڈ کے اسٹیکر جو ہے نا مفت میں ملتے ہیں, اتنے زیادہ ہیں, 5 روپے کے مل جائیں گے. آپ اپنا سویٹر خود بنا کے برانڈیڈ لگا دو اس پر, کون سا آپ نے بیچنا ہے تو دھوکے کا کنڈیشن لگ جائے. خیر منع ہے لیکن میں ایسے ہی بتا رہا ہوں. سویٹر کیا بنائے گی؟ ٹیڑھا میڑا موزہ بنا دے گی. کہیں میں نے تو ڈیجیٹل میں دیکھا تھا کہ سویٹر اس طرح بنتا ہے, یہاں تو سویٹر کی بجائے موزہ بھی, وہ بھی پھٹا ہوا موزہ بن گیا, پیر باہر نکل گئے. بتاؤ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے جس کو مناسبت ہو شیخ سے اصلاحی تعلق مت ختم کرو. آپ لکھتے رہو لکھتے رہو, ایک دن 80 نمبر ہوگا, آپ اور ہم گناہ چھوڑ دیں گے. کوئی دین میں زبردستی تو ہے نہیں. ایسے ایسے نوجوان ہیں بار 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 بار, ہر 10 دن کے بعد جوانی برباد ہو گئی, گٹر لائن میں مارا ڈانٹا, کہا کھڑے ہو جاؤ, ایسے کچھ کیا, دیکھو یہ نالائک ہے نہیں چھوڑ رہا ہے, گناہگار ہو جائیں گے ہم. لکھنے والے لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, چھوڑ دیا. آپ کو موبائل چھوڑنا ہی نہیں ہے, آپ کو ویڈیو گیم دیکھنا ہے, اپنے اولاد کی پرورش تو کرنی نہیں ہے, آپ نے ایزی پیکج پہ باتیں کرنی ہیں, وائس میسج بھیجنے ہیں, اللہ معاف فرمائے. اور ہر وقت موبائل میں کسی کا میسج تو نہیں آیا, کھانا بنا رہی ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا, پکوڑے کی بجائے موبائل ہی ڈال دیا اس میں, کیا بولتے ہیں اس کو, کڑھائی کو. اب وہ موبائل جو کیا ہے یہ, کہا یہ جو ہے وہ موبائل پکوڑا ہے. کبھی پانی میں جا, اب شور سے لڑائی ہو رہی ہے, مجھے تو اگلا ماڈل چاہیے. کبھی شور نے کہا ہے کہ مجھے دوسری بیوی چاہیے, اگلا ماڈل چاہیے. اللہ معاف فرمائے, کتنا بڑا ظلم ہے یہ. وہ زندگی جو اللہ پر فدا ہو ان چیزوں میں برباد ہو رہی ہے. حدیث پاک ہے, اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. یہ کیا غفلت نہیں ہے؟ اللہ معاف فرمائے. بار بار شیخ کہہ رہا ہے اب ضرورت ہی نہیں ہے اصلاح کی, کیونکہ اب پھنسیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ خط لکھو, ہم نہیں زبردستی کریں گے. لیکن بتاؤ تو صحیح کن کن چیزوں میں مبتلا ہوں. جناب 15 شعبان کو عید کا چاند دیکھ رہی ہیں موبائل پر, اب پتا نہیں کہاں سے چاند نظر آئے گا, ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی. ہر ملک میں جا کر دیکھیں چاند نکلا. یہاں گرمی کا موسم ہے, اے اللہ موسم معتدل فرما, اور یہ کینیڈا کا موسم دیکھ رہی ہیں کہ کینیڈا کا موسم کیا ہے, تو وہاں چلی جاؤ پھر. کمال ہے, کینیڈا کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی کینیڈا میں آپ بزنس کے لیے پریشان کیوں ہو, ہر طرف برف ہی برف ہے, ڈنڈی ہم سے منگاؤ اور اس کے بعد گولا گنڈا بیچو, انگریز کے بچوں کو کھلاؤ گولا گنڈا. کمال ہے. اللہ رحم فرمائے. اب ہم کو اپنی حالت دیکھنا چاہیے. دیکھیں اتنے بڑے اللہ والے ہم کہ ہم اس سے بچنے کا کتنا خیال رکھتے ہیں بد نظری سے. میرے خیال میں اس وقت جب یہ فیس بک کچھ بھی نہیں تھا, میرے خیال میں شاید ہزاروں میں سے ایک بچا ہوا ہو, ورنہ عام طور پر لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو بہت ہلکا سا گناہ سمجھتے ہیں. جو لوگ جوان ہیں انہیں تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہم بد نگاہی کے مرض میں ہیں. جن کی عمر جوانی سے ڈھل گئی ہے اور شہوت کم ہو گئی ہے انہیں یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ ہم میں یہ مرض ہے. وہ سمجھتے ہیں, میں اپنے لیے فوٹو اسٹیٹ رکھی ہے, اپنے بوڑھا ہوں اس لیے رکھی ہے کہ اس کو پڑھتا رہوں, بہک نہ جاؤں. ابھی بھی کیا ہمارے حالات ہیں بھائی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شہوت ہے ہی نہیں, اس لیے ہم اگر کسی کو دیکھ لیں, نظر کر لیں تو کیا حرج ہے. سو ان کو اپنے مرض کی بھی خبر نہیں. جوان اصلاح کراتا ہے اور بوڑھا ڈرتا ہے کہ میری بات شیخ کسی کو بتا بھی نہ دے, پاگل ہے شیخ. اور بعضوں کو دھوکہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ شیطان بہکاتا ہے کہ اچھی صورت دیکھ لینے میں کیا حرج ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی پھول کو یا اچھے کپڑے کو یا اچھے مکان وغیرہ کو دیکھ لیا. یاد رکھو یہ بالکل دھوکہ ہے, گناہ ہے. بات یہ ہے کہ خوبصورت انسان کو دیکھنا اور طرح کی خواہش سے ہوتا ہے, یعنی امرت کو دیکھنا یہ تو حرام ہے, اور پھول اور خوبصورت مکان دیکھنے کی خواہش اور طرح کی ہوتی ہے. دونوں کے دیکھنے کی خواہش ایک طرح کی ہرگز نہیں. دیکھو اچھے کپڑے کو دیکھ کر کبھی یہ دل نہیں چاہتا کہ اس کپڑے کے اسے گلے سے لگا لوں, سینے سے چمٹا لوں. کپڑے کو دیکھ کر ہوتا ہے ایسا نہیں. اور خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر یہی دل چاہتا ہے لپٹا لوں. تو معلوم ہوا کہ دونوں کے دیکھنے کی خواہش ایک نہیں ہے بلکہ جدا جدا ہے. ایک دھوکہ اور ہوتا ہے, وہ یہ کہ بازے کہتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے گلے لگا لوں, اس طرح امرت کو دیکھ کر بھی ہمارا یہی جی چاہتا ہے. صاحب وہ کھلی ہوئی بات ہے, اپنے سیانے بچے اور دوسرے کے سیانے لڑکے میں بڑا فرق ہے. اپنے لڑکے کو گلے لگانا چمٹانا اور طرح کا ہے, اس میں شہوت بالکل نہیں ہوتی. اور دوسروں کے لڑکے کو جو گلے لگانے اور چمٹانے کی خواہش ہوتی ہے, اس میں شہوت بھی ہوتی ہے, کیونکہ گلے لگانے سے بھی آگے بڑھنے کا باز کا جی چاہتا ہے. معشوق کی جدائی میں اور قسم کا رنج ہوتا ہے. ایک ہمارے رشتے دار ہیں, حافظ قرآن ہیں, وہ ٹھیلے والے کے پاس کھڑے تھے, تو ہیں عمر کے بڑے, گولے گنڈے والے کے پاس کھڑے تھے لیکن قد میں تھوڑا چھوٹے. تو ایک خاتون آئی اور 13-14 سال عمر ہوگی اس کی, اور کہا منے کیا حال ہے, گود میں اٹھانے لگی. تو ساتھ میں فاروق بھائی کھڑے تھے, کہ بی بی پورا ہے یہ, بڑی عمر کا ہے. وہ ایسا ڈھیلے والے سے باقی کی پوچھے مڑ کر نہیں دیکھا. ہمارے فاروق بھائی کی بات ہی اور تھی, ہنسنے ہنسانے والے. ہمارے ایک رشتے دار بہت ہنسنے ہنسانے والے, بابا کو ہنسانے خاص کراچی آتے تھے جب بابا کو صحت تھی. میں گاڑی میں بیٹھا, یہ بھی بیٹھے, ایک اور بھی تھے حیدرآباد میں, پیچھے ایک آدمی ٹیک لگا کر بیٹھا کھڑا ہوا تھا. میں نے بہت ریس دیا, ہٹے ہی نہیں. اس نے کہا میں ہٹا کر آؤں. کہا ہاں. میں نے کہا کوئی بات نہیں. اب میں بیک ویو سے دیکھ رہا تھا, بیک مرر سے جو آئینہ ہوتا ہے پیچھے کا منظر دیکھنے کے لیے. تو اس نے آ کے اس کے کچھ کان میں کچھ کہا, کہ اس نے ایسا جھمپ لگایا جیسے کسی نے ڈنگ مارا ہوں. میں واپس آیا, وہ واپس آ کے بیٹھے. میں نے کہا آپ نے کہا کیا اس کو کان میں؟ کہا میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی اگر ہوا کھول لیے تو جگہ خالی کرو. وہ ایسے مزاح والے تھے اور خود ہنستے بھی نہیں تھے. کبھی سناؤں گا واقعہ ان کے. اپنے لڑکے کی جدائی میں اور قسم کا غم ہوتا ہے, اور معشوق کی جدائی میں اور قسم کا رنج ہوتا ہے. تو ہر بد نگاہی بری ہے, لیکن لڑکوں پر بد نگاہی کرنا تو بالکل ہی زہر ہے. اس سے کھلم کھلا شریعت نے منع کیا ہے. جی ہمارے بزرگوں نے بھی اس کی جو برائیاں لکھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی بھاری بلا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی شیطان کا ایک تیر ہے, جو حدیث قدسی, یعنی اس بد نگاہی کے بدولت آدمی شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. حضرت ابو القاسم کشری رحمتہ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں جو شخص دیندار ہونا چاہے اس کے لیے عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ ملا جلا رہنا نہایت نقصان کی چیز ہے, اور اس کے حق میں یہ ڈاکو ہے. اس کو اس کے مطلب تک ہرگز نہ پہنچنے دے گا, یا اللہ والا نہیں بننے دے گا. یہ یاد دلانا شہوت والے باب میں یہ فوٹو سیٹ کرا کے لگانا ہے. حضرت علامہ ابن قیم جوزی رحمتہ اللہ علیہ کی بات حضرت نے سنائی کہ اساتذہ جب لڑکوں کو پڑھاؤ نا تو احتیاط کے ساتھ دیکھنا کہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں یا نہیں. امیر رئیس کی بات نہیں ہو رہی. اگر کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں تو ان کے اوپر ایک چمک ہوگی, ان کا رنگ نکھرا ہوا ہوگا, اس کے اندر کشش زیادہ ہوگی, اس لیے خدا کے واسطے ان سے احتیاط کرنا. کیا بات ہے, کبھی دھیان نہیں گیا اس بات پر. خیر ہمیں تو حضرت نے دھیان دلایا, ہمارا تو کسی چیز پہ ہی دھیان نہیں تھا. اللہ معاف فرمائے. آج کل یہ گندی فلمیں دیکھنے والے بیچاری محرم ڈرتی رہتی ہے ان سے, ایسے بےغیرت لوگ ہیں یہ لوگ, گھر میں ہی دیکھتے رہتے ہیں, بیوی کو بھی دکھا رہے ہیں, بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں, اب وقت نہیں. اللہ اس کے حق میں یہ ڈاکو ہے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے رہنا بیچ میں. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں کی طرف خواہش اور ان کی محبت دے دیتے ہیں. لکھنا بھائی, اس وقت جو اردو کا کورس ہے نا یہاں متوسطہ میں, اس میں وہاں سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ جس کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں راندہ درگاہ کرنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ مجھے لکھنا ہے اپنی ڈائری میں, ولی فرحان کو پتا ہے کس نمبر پہ لکھا ہے. اس کو لڑکوں کی طرف خواہش اور اس کی محبت دے دیتے ہیں جس کو اللہ اپنی دربار سے, ایک ہی بات ہے یہ. غرض یہ بڑے نقصان کی چیز ہے, اور بد نگاہی میں ایک اور بھی بڑی بھاری خرابی ہے جو اور کسی گناہ میں نہیں, یہ لڑکوں کا سیکشن جو ہے نا اس میں لگانا ہے, وہ یہ ہے کہ اور گناہ تو ایسے ہیں کہ جب ان کو خوب دل بھر کے کر چکے ہیں, دیکھو آپ سننا ذرا غور سے بات, تو پھر ان سے دل ہٹ جاتا ہے. مگر بد نگاہی, آنکھوں کا زنا, بخاری شریف کی حدیث پاک, زنا عین نظر, ایسی بری چیز ہے کہ جتنی بد نگاہی کرتا ہے اتنی ہی اور زیادہ خواہش بڑھتی جاتی ہے. فلم دیکھ لیا نا گندی, پھر کیوں دیکھتا ہے دوبارہ, پھر کیوں دیکھتا ہے. دیکھو آدمی کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے, پانی پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے, مگر یہ بد نگاہی ایسی بری بلا ہے کہ اس سے دل ہی نہیں بھرتا. اس برائی میں تو سب گناہوں سے بڑھ کر برائی ہے. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے خدا تعالیٰ کی نزدیکی بڑھتی ہے, اور بعض کہتے ہیں ہم تو خوبصورتوں کی اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ان میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ نرا شیطانی دھوکا ہے. شیخ سعدی رحمتہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شخص بڑے پرہیزگار کہلاتے تھے, ایک مرتبہ انہوں نے خوبصورت کو دیکھ کر آپ کو حال آ گیا اور لوٹنے لگے, آخر بے ہوش ہو گئے. اتنے میں بقرات کا ادھر سے گزر ہوا, انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے, لوگوں نے کہ خوبصورت پر ان بزرگ کی نظر پڑ گئی تھی, اس میں انہوں نے خدا کی قدرت نظر آ گئی, بس بے ہوش ہو گئے. بقرات نے کہا ایک روز کے بچے میں بھی تو خدا کی قدرت نظر آتی ہے. بقرات ہو کر کوئی کتنا ایمان تھا اس کے پاس, اللہ معاف فرمائے, رگڑ دیا. کہ ایک دن کے بچے میں بھی تو خدا کی قدرت نظر آتی ہے, اس کو دیکھ کر ان کو کیوں نہ حال آتا. جن کو خدا کی قدرت نظر آتی ہے تو خوبصورت لڑکوں میں اور اونٹ میں دونوں ہی برابر نظر آتی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھ کو خوبصورت آدمی اور اونٹ دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں, جیسے خوبصورت آدمی کے دیکھنے سے ہماری حالت ہوتی ہے, اسی طرح اونٹ کے دیکھنے سے, تو اس شخص کو یہ بات بالکل جھوٹ ہے. آدمی اپنی طبیعت کا خود اندازہ کر نہیں سکتا, دونوں میں فرق دیکھ لے. اس خواہش کو حرام عشق کہتے ہیں, اور وہ عشق نہیں ہے, یہ شہوت ہے. یہ سارا فساد روٹیوں کا ہے. ایسے لوگوں کو چار روز تک روٹی نہ ملے, اس کے بعد پوچھا جاوے کہ روٹی لاؤں یا لڑکا, یہ کہے گا لڑکا, اپنی ایسی تیسی جاوے روٹی, مجھے بس جلدی سے روٹی لاؤ اس لڑکے کی ایسی تیسی. بھائی ملنا ملانا نہیں, اور روکنا نہیں مان کا نہیں, اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر بہت زیادہ منع کر رہے ہیں, بعد میں انشاءاللہ دوبارہ کسر نکال دیں گے, جلدی پرچہ دینا ہے تو دے دیں, ورنہ ہم بھی بھاگیں. مجھے اتنا فائدہ ہوا میں دوبارہ رکھ رہا ہوں الحمدللہ. خود پڑھنے میں الگ ہے, اور دوسروں کے ساتھ پڑھنے میں یقین کریں ایسا لگتا ہے دل میں جوتے لگ رہے ہیں. یہ بڑا بیان کرتا ہے اپنی حالت کیا ہے. شاباش, اس کو نہیں دیا مجھے دے رہا ہے, ماشاء اللہ. پریزنٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کا. حاضر سائیں, ڈاکٹر فات کی اہلیہ کی طبیعت ناساز تھی, ابھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے. کمر میں بھی درد ہے, گھبراہٹ کسی بات کی لطیف ہے. سناؤ, بڑا سرجن بنتا ہے کدھر سرجن صاحب, پرچی دے کر بھاگ گیا, ہنساؤ اس کو بھائی. اختر شیخ امریکہ سے, عمر نحال مسکت سے, اللہ حالات صحیح کر دے. الحمدللہ قاری ارشد عبید صاحب کے گھٹنے کی تکلیف بہتر ہو گئی, اللہ اور بہتر کر دے. اللہ تعالیٰ دونوں جانے کی خوشیاں عطا فرمائے. اعجاز لاہور میں سن رہے ہیں, والدہ حافظ محمد یاسر فاروق کو ڈدو میں, طلحہ معراج کے گھر والے حافظ فہیم اہلیہ, حافظ محمد فہیم انور, حافظ محمد فہیم انور کو ڈدو سے. اللہ حافظ صاحب کو بھی کروڑوں جانے اور صحت عطا فرمائے, اور بار بار اللہ میں حرمین شریفین کی سب مسلمانوں کو حاضری نصیب فرمائے. بنت محمد رفیع کے گردے میں پتھری, اللہ صحت عطا فرمائے. لوگ آج کی باتوں سے بہت فائدہ ہوا، انشاءاللہ ای میل میں بتائیں گے. اور قرضہ اتار دیا، شاباش. اسی طرح سب قرضہ اتر جائے گا انشاءاللہ تعالی. دعا کرنا کل یا جمعرات کو قرضے کے بارے میں کیا معاملہ ہے وہ سناؤں گا. مل گئی.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.